من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی
تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو واجبات ہیں دے کنٹریبیوٹ ٹورڈز
گیٹنگ آیت اللہ بہجت کا جملہ
جی آیت اللہ بہجت
جی
تو اس سے اس کے سلسلے میں ایک دو کوسچنز ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی کوسچن ہے اس کے بارے میں تو بتائیں تو میرے ذہن میں ایک دو چیزیں آ رہی تھی ایک تو یہ کہ یہ بات کہیں کسی معصوم سے یا کسی ایسی حدیث سے سرٹیفائی ہوتی ہے ایک تو یہ کوسچن تھا اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے پھر جزا سزا کا ایون دو ٹوورڈز معرفت جو جرنی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہ بھی ہو لیکن ہماری انٹینشن تھی ٹوورڈز دیٹ لیکن ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکے تو ڈیورنگ دیٹ اسٹرگل جو ہمارا سزا اور جزا کا جو بیلنس ہے اس کی وجہ سے یو گیٹ سم یو نو کریڈٹس اور یو
نہیں عرفان بھی دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے جتنا عرصہ گفتگو کی ہے تو ہماری ساری محنت اسی بات پر ہی ہے کہ ہم صحیح بات سمجھیں یعنی جو بات ہم کو بتائی جا رہی ہے یا جو بات ہم سے کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے یعنی کہ اگر میں ایک بہت سمپل سی بات آپ سے عرض کروں کہ یعنی ایک سوال کے طور پر ہی آپ لوگوں سے پوچھوں کہ زندگی کی زندگی جو ہے وہ ایک لائک اے پرابلم ہے یعنی پرابلم کا مطلب مشکل مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں پرابلم کا مطلب ہے اٹ از لائک اے پزل وتھ کوسچنز وچ وی ہیو ٹو آنسر تو زندگی کا جو پزل ہے یا پرابلم ہے یہ عذاب اور ثواب کی پرابلم ہے یا اس سے ریلیٹڈ سن اور ریپینٹنس کی پرابلم ہے یا نالج ورسز اگنورنس کی پرابلم ہے یا اس سے بھی آگے بڑھ کے سیلف ایولیوشن ورسز سیلف ڈیگریڈیشن کی پرابلم ہے آپ لوگ بتائیں کہ ہم زندگی کو کس نظر سے دیکھیں یعنی کس نظر سے دیکھیں کہ ہم زندگی کو دیکھیں کہ یہ ایک چیز ہے کہ جس میں خالی پروفٹ لاس ہے یعنی بینیفٹ گین کرنا لوز کرنا وہی تو ہے نا عذاب ثواب کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے سن ورسز ریپینٹنس یعنی سن گناہ کر دیا عذاب میں چلے گئے وہاں سے توبہ کی معافیاں مانگی کہ بھائی نکلو وہاں سے یا کچھ اچھے کام تو بیسیکلی جو زندگی ہے وہ پوری سن ورسز ریپینٹنس ہے اگر آپ دیکھیں تو یا یہ مسئلہ ہے یا نالج ورسز اگنورنس ہے کہ انسان اس لیے آیا ہے کہ ایک چیز کا علم حاصل کرے ورنہ جاہل رہے جو عالم ہو جائے گا وہ فائدے میں ہے جو جاہل رہے گا وہ نقصان میں ہے یا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ خود اپنے آپ کو ترقی دیں اور اگر ہم غفلت برتیں گے تو خود کسی نچلے مقام پہ چلے جائیں گے گڑھے میں چلے جائیں گے تو یہ ڈفرینٹ ویوز ہیں لائف کو دیکھنے کے ٹھیک ہے اور ہم نے اس بات کو ہی اتنے عرصے تک جو آپ کے سامنے قرآن اور احادیث اور علماء اور ان سب کو سامنے رکھا تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آج بھی میں اس پہ بات کروں گا اس ٹاپک پر انشاءاللہ آج بھی بات کروں گا کیونکہ ہم جب آخرت کے حوالے سے اور نتیجوں کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں اپنی جو سورہ قاف کی آیتوں میں تو یہ ٹاپک وہاں بھی ریلیونٹ بنتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا جواب اگر میں دینے بیٹھوں گا تو پورا وہی ہے جتنی ہم نے باتیں کی وہ ساری باتیں اس کا ہی جواب ہیں اسی سوال کا ہی جواب بنتی ہیں کہ جو کچھ بھی شریعت نے ہم کو سکھایا ہے کیا وہ جنت جہنم کے لیے سکھایا ہے اور بلکہ اگر آپ اس کو یعنی سمیٹ دیں نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ جو بھی زندگی میں کام کرتے ہیں نا اس کے براڈلی اسپیکنگ تین لیولز ہیں براڈلی اسپیکنگ اس کے اندر بہت بہت خانے اور بھی ہیں لیکن براڈلی اسپیکنگ ایک فقہی لیول ہے ٹھیک ہے ایک لیول اخلاقی ہے اور ایک لیول الہی و عرفانی ہے تین لیولز ہیں براڈ اب انسان کی اپنی چوائس ہے کہ اپنے آپ کو کس درجے میں رکھے یہ اپنی چوائس ہے فقہ جو ہے نا فقہ از مینلی بیسڈ آن پروفٹ اینڈ لاس. اگر آپ فقہی نظر رکھتے ہیں, توضیع المسائل والی نظر رکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کر دیں, کہ وہ والا جو فقہی نقطہ نظر ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ ہم کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, مطلب یہ فائدہ نقصان فائدہ نقصان فائدہ نقصان. اور اس کو ایک دفعہ جیسے پاکستان میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی دوستوں کو بھی جب وہاں سمجھانے کے لیے, تو میں نے ایک جملہ یہ سمجھایا تھا کہ دین جو ہے نا وہ ایک میکینیکل پرنسپل یا میکینزم کا نام نہیں ہے کہ یہ بٹن دباؤ گے تو یہ ہو جائے گا, اس کو ہلاؤ گے یہ چرخی گھماؤ گے تو یہ نکل آئے گا اس میں سے, ایسا نہیں ہے دین, کہ وہ ایک میکینیکل ریلیجن ہے. اگر آپ فقہی اس میں جاتے ہیں نا, وہ ایک میکینیکل ریلیجن ہے, آپ ایک میکینزم اس میں ڈلے, ایک ہی حساب ہے, بہت سارے لوگ اس میں چل رہے ہیں اسی حساب سے. اس کے بعد اخلاقیات ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے, کون سی چیز اخلاقی ہوتی ہے, اخلاق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ السلام علیکم. فقہ تو یہ ہے, ٹھیک ہے, فائدہ نقصان ہے, بینیفٹ لاس ہے, پروفٹ. اخلاق جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اخلاق کا مطلب خالی کیا یہی ہے کہ آپ کسی سے اچھے سے مل لیں, مسکرا کے بات کر لیں, کسی کی ہیلپ کر دیں, کسی کی پرابلم سالو کر دیں؟ اخلاقی معیار شروع کہاں سے ہوتا ہے بتائیں؟ اخلاق شروع ہوتا ہے سیلف آنر اور ڈگنیٹی سے. یعنی جس انسان میں یا جس قوم میں عزت نفس اور خودداری نہیں ہوتی, اس کے پاس کوئی اخلاق نہیں ہوتا. اخلاق شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس ذلیل کام میں کو انجام دوں. ٹھیک ہے, یہ جو سیلف آنر ہے نا, اور انبیاء سب سے پہلے جو چیز دیتے ہیں, اب آپ مجھے بتائیے گا, انبیاء جو سب سے پہلے جو چیز دیتے ہیں, میں نے لکھ کے بھی آپ لوگوں کو بھیجا تھا, سب سے پہلے جو چیز انبیاء آ کے قوم کو سکھاتے ہیں وہ فقہ نہیں سکھاتے ہیں, پہلی سیڑھی سیلف آنر ہوتی ہے کہ تمہارا معیار اس سے بلند ہے بحیثیت انسان کے تم کسی بت کے آگے سر جھکاؤ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ وہ عزت نفس ہے جسے وہ ابھار رہے ہیں کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے, تمہارا مقام اس سے بلند ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناؤ اور اس کے آگے سر جھکا اور اس کو پوجو, یا تمہارا مقام اس سے بلند ہے کہ جو اجرام فلکی ہیں یا دوسری چیزیں ان کو تم اپنا حاجت روا مان لو. اخلاق یہاں سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام طور سے ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے, اخلاق اسلامی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سیلف آنر اور ڈگنیٹی نہیں ہے. ہم اپنی عزت نفس کا احساس ہی نہیں رکھتے, اور اس لیے یعنی اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے کہ جو انسان یہ معیار یعنی اپنی عزت نفس کا معیار رکھتا ہے نا, اس کو دین کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ تم ایک ذلیل کام سے باہر آ جاؤ, بلکہ وہ خود بھی اس بات کا دینے کے, جیسے پیغمبر اکرم کی بعثت کے وقت آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو کہ ایک گروہ ایسا تھا جو حنفا کہلاتا تھا, کہ جو بظاہر ان کو نہیں پتا تھا انبیاء کی تعلیمات کے مطابق, لیکن وہ کافی حد تک ایک صحیح اس پہ تھے کیونکہ وہ آنریبل افراد تھے, ریئل سینس میں آنریبل لوگ تھے, جو اپنی ایک ذات اور اپنی ایک ذاتی شرافت اور حیثیت انسانی اس کا ایک شعور رکھتے تھے. یہ اخلاق ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یعنی کہ دین جو ہے اس کو پالش کرتا ہے کہ ہاؤ کہ جس السلام علیکم جس انسان میں سیلف آنر ہے, ڈگنیٹی ہے, پھر اس سیلف آنر اور ڈگنیٹی کو لے کے دین آپ کو اٹھاتا ہے, آگے لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب آپ کسی کو گناہ سے جب بچتے ہیں تو آپ گناہ سے اس لیے نہیں بچ رہے ہوتے کہ آپ جو ہیں اس کے پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, یا عذاب ثواب کا حساب لگا رہے ہیں, بلکہ اگر آپ اخلاقی معیار پہ زندہ ہیں تو آپ بری بات سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ یہ میرے شائع نشان نہیں ہے, یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے, یہ لیول نمبر ٹو ہے. اور یہاں سے نبیوں کی تعلیمات شروع ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, شروع ہوتی ہیں یہاں سے انبیاء کی تربیت. اس کے بعد جو ہائر لیول ہے, اور وہ تقریباً ہائیسٹ لیول ہی بن جاتا ہے, وہ الہی معیار ہے. اور الہی معیار یہ ہے کہ میں اس بات کو ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری زندگی ایک حقیقت اور ایک سچائی کے تابع ہے, اور اس کی تجلی ہے اور اس کا جلوہ ہے, اور اس زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی رضا ہے اور اس کی مرضی ہے. تو میں خود اللہ کی ایک تجلی ہونے کی بنا پر مجھے صرف وہ کرنا چاہیے جو اس کی رضا ہے. یہ اعلیٰ معیار ہے, یعنی یہ اولیاء خدا کا معیار ہے, ٹھیک ہے, یہ انبیاء کے ابتدائی درجے کے شاگردوں کا معیار نہیں ہے, یہ اولیاء ان لوگوں کا معیار ہے جو ہائر لیول پہ چلے گئے, یعنی سلمان, ابو ذر اور مقداد اور شہداء کربلا اور ان لوگوں کا معیار ہے. اب اس کے بعد یعنی کہ یہ بات ہم کو جب سمجھ میں آ گئی کہ دینی تعلیمات جو ہیں نا وہ اس طریقے سے وہ ہیں, اور میں اس بات پہ کمنٹ کرنے کا ظاہر ہے کہ اہل نہیں ہوں, لیکن مجھے تقریباً سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ توزیع المسائل والا دین ایجاد کہاں سے ہوا ہے. یعنی آپ اس کو اگر نبیوں کی, انبیاء کی زندگی اور سیرت اور قرآن سے ملا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی پیرلل ہی نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی ایسی زندگی گزاری ہو کہ فقط اور فقط آپ حلال حرام پہ اٹک کے رہ جائیں, ایسی کوئی بات کہیں نظر ہی نہیں آتی. کہ اگر کوئی ایسا ہے, اور کیونکہ ایسے کافی افراد ہیں کہ جب بس خالی بیٹھ کے وہ مسائل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آگے کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے, اس لیے میں یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں. تو بات واضح ہوگی. تو اب یعنی کہ جو وہی بات تھی آیت اللہ بہجت والی جو بات, جو جملہ تھا, تو وہ تو اسی چیز کو ہی طرف لے جا رہا ہے نا کہ شریعت کی تعلیم کیوں دی گئی ہے. یعنی اگر شریعت نے ہم سے کہا ہے کہ تم یہ کام کرو تو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ تم الہی بن جاؤ, اس لیے کہ تم خدائی انسان بن جاؤ, بس یہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں. اور اگر تمہیں تمہارے واجبات کی ادائیگی یا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اگر تمہیں اس ہدف کی طرف نہیں لے جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد حل نہیں ہو رہا. جی آپ اس میں اور کوئی یعنی بات واضح ہے یا اور کوئی بات اس میں, یا کیا آپ ایگزیکٹلی اور کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
اور اگر اس طرف نہیں لے کے جا رہا
دیکھیں, میرے خیال ہے کہ شاید آپ اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یعنی اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہے, مثال کے طور پر ہے نا, تو ان کا کیا بنے گا؟
دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو اس کوشش میں ہیں لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے, پہنچ پاتے جس مقام میں پہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اب آپ جو ہے وہ معرفت الہی کے پہلے درجے پہ پہنچے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی پوری, تو اٹ مینز کہ کوشش میں کہیں کمی ہے.
وہ تو یقیناً ایک بات طے شدہ ہے کہ ہماری طرف سے ہی مسائل ہوتے ہیں جب ہم کہیں نہیں پہنچ پاتے, اس میں تو کوئی بھی وہ بات نہیں ہے, کیونکہ جو دست قدرت خدا ہے اس میں تو کہیں نہ بخل ہے نہ تنگی ہے نہ رکاوٹ ہے. تو جو بھی مسائل اور پرابلمز جنریٹ ہوتے ہیں وہ تو ہماری طرف سے ہی جنریٹ ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن جیسے اگر آپ کو یاد ہو آداب الصلاۃ میں بھی ابتدا میں یہ بات ہوئی تھی کہ نماز کیسی نماز ادا ہونی چاہیے, کہ جس میں حقیقتاً اپنی ذات بھی درمیان میں نہ ہو. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نماز وہ ہے جو میں نے ہاشم حداد کا وہ جملہ بھی آپ لوگوں کو سنایا تھا شہید مطہری کا، کہ جب شہید مطہری ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تنہائی میں ملاقات کی تھی، لیکن باہر نکل کے انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نماز کی کیا حالت ہے، تو انہوں نے کہا نماز میں بہت توجہ سے پڑھتا ہوں، کہ جو قرأت کرتا ہوں اس کی طرف توجہ اور ارکان کی طرف توجہ بہت اچھے سے کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا بھائی نماز کس کی پڑھتے ہو، اس معنی اور توجہ کی نماز پڑھتے ہو یا خدا کی نماز پڑھتے ہو؟ اب یہ بالکل ایک ڈفرینٹ لیول ہے. صحیح ہے، یہ ایک عارف بزرگ شہید مطہری جیسے شخصیت سے یہ جملہ بول سکتا ہے، مجھ جیسے آدمی سے نہیں بول سکتا. میں تو یہ بات کہوں گا تو وہ میری پیٹ تھپ تھپ پائیں گے کہ تو بہت آپ نے اعلیٰ کام کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، حقیقت نماز کیا ہے، کہ انسان کی اپنی ذات اور سوچ اور فکر درمیان میں نہ ہو بندے اور خدا کے، یہ ہے نماز کی حقیقت. اب ہم میں سے کس کو نصیب ہے یہ حقیقت؟ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ جو افراد نماز کے اس معیار پہ نہیں ہیں، خدا سب کو نماز پھینک دے گا اٹھا کے، سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب کو بے نمازی قرار دے دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. تو اللہ کی طرف سے جو میسج ہے وہ یہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ اگر تم نے سنسیئرٹی کے ساتھ ایک قدم بھی بڑھایا ہے میں اس کو بھی ریکارڈ کروں گا. اور جو ایک جملہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بہت دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، کہ خدا کو جو چیز نہیں قبول ہے وہ دو نمبری اور دھوکے بازی اور فریب قبول نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں نالائقی مسئلہ نہیں ہے، یعنی نالائقی کا مطلب ہے کہ میں نہیں کر پا رہا، ایفرٹ کر رہا ہوں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو لوگ خدا کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس میں پھنستے ہیں، وہ اس میں پھنسیں گے کہ بھائی میں جیسا بھی ہوں، ان اینڈ آؤٹ، سب کا سب میں اپنے رب کے سامنے اوپن ہوں، میں اچھا ہوں، برا ہوں، بھلا ہوں، گندا ہوں، پاک ہوں، جو بھی ہوں. اور آپ دیکھیں اس میں میرے اس جملے کو آپ بہت غور سے سنیے گا، ہر انسان خدا کے سامنے بائی ڈیفالٹ اوپن ہے. میں اس اوپن ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس اوپن ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ میں خود اپنے کو کھول کے خدا کے سامنے رکھوں اپنے اختیار سے. یہ کام ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم خدا کی، آپ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں، کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم خود بہت سارے پردے لپیٹ کے جاتے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے، ہم اپنے رب کے ساتھ سچی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے دل کو کھول کے نہیں رکھتے، وہاں بھی ادھر 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 کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو اگر تم نے خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ایک قدم بھی بڑھایا، ہم قبول کریں گے. اور دیکھیں ایک بات اور بھی، دوسرے کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی ذات کو تو جانتے ہیں نا. آپ اپنی ذات پہ دل پر ہاتھ رکھ کے بات کریں کہ آپ نے اگر ایک قدم خلوص نیت سے بڑھایا ہے، خدا نے 10 قدم آگے آپ کو کھینچا ہے کہ نہیں کھینچا؟ آپ مجھے بتائیں، بالکل دیانت سے بتائیں اس بات کو، کہ کیا خدا نے آپ کو ایک قدم پہ ہی چھوڑ دیا تھا؟ جب آپ نے ایک اسٹیپ لیا، آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ کس کس طریقے سے آپ کی ہدایت ہوئی ہے، کس کس طریقے سے آپ کو خدا آگے لے کے گیا ہے؟ یعنی کہ وہ تمام رستے کے جو ہم خود سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ایسا ہم سب کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو پھر ہم کس برتے پہ یہ بات سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ ہم کو چھوڑ دے گا یا ترقی نہیں دے گا یا ہمیں آگے نہیں لے جائے گا، جبکہ ہم اگر اس کے کمپیریزن میں دیکھیں کہ ہماری ایفرٹ بہت نامعقول ہے، یعنی ہماری ایفرٹ ساری کی ساری دنیا میں لگتی ہے، اس طریقے سے ہماری کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے. کہ بلکہ ایون ہمارے اپنے نظروں کے سامنے مثالیں ہیں علماء کی اور عرفا کی، کہ وہ لوگ جو دقت کرتے ہیں اس رستے میں اور دقت انہوں نے کی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے ایفرٹ. کہ آپ اسی کو دیکھ لیں. ایون میرا خیال ہے کہ آیت اللہ بہجت کا بھی ہے اور امام خمینی کا آپ دیکھیں کہ ان کی تو لائف کا روٹین اب بالکل سب کے نظروں کے سامنے, اور وہ ہے کہ کتنے میں خیال ہے چند گھنٹوں کا سونا, رات کا دو تین گھنٹوں کا سونا, ایک دو گھنٹے کا دن کا سونا, اس کے بعد دن میں 10 مرتبہ کم از کم مختلف اوقات میں تلاوت قرآن, اور اس قسم کا کہ بہت دقت کر کے ان حضرات نے اور اس چیز کو ہم کہاں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خدا نے چھوڑا ہم کو, ہم نے ٹوٹا پھوٹا دو چار اسٹیپس آگے لیے, اسی کو خدا نے قبول کر لیا, چلو آؤ آؤ آگے آؤ. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اگر, لیکن پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے, ہم خود اللہ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے. جو بات میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ ہم جو ہیں ہم جائیں گے دین کے نام پر, مثال کے طور پر ایک سینٹر میں چلے گئے, مسجد میں چلے گئے, امام بارگاہ میں چلے گئے, وہاں پہ جا کے ہم نے کس نام پہ گئے, مطلب اصولاً کس نام پہ جانا چاہیے, خدا کے نام پہ جانا چاہیے. وہاں پہ جا کے کیا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے تمام گپ شپ ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہیں, دنیا داری کی ہی باتیں ہیں. یعنی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہم اگر کسی دینی چیز پہ جاتے ہیں, اس میں سے اس دینی کام میں ہم کتنا ٹائم انفیکٹ خدا کو دیتے ہیں, آپ اس بات پہ غور کیجئے. یعنی ٹھیک ہے جاب پہ آپ جا رہے ہیں وہ تو ایک بات ہو گئی, لیکن آپ باقاعدہ مسجد جا رہے ہیں, مسجد جانے والا وقت تو خدا کا ہونا چاہیے نا, وہ بھی یاری دوستی کی نظر. اب اگر خدا اس بات پر ناراض ہو جائے تو ہمیں پھر شکایت کا حق تو نہیں ہے نا. یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پرابلم کریٹ کرتی ہیں. ہاں مطلب اس میں زیارت ہے, ہر جو ہے ہر چیز ہے, ہم اس میں جاتے ہیں, وہ وقت بھی ٹھیک ہے آپ دن کے 12 گھنٹے تو لگا دیے آپ نے, اوکے, لیکن جو 2 گھنٹے آپ جا رہے ہیں اللہ کے نام پہ, وہ 2 گھنٹے تو اللہ کو دے دیں خلوص سے, وہاں بھی دنیا کے پیچھے. یہ تمام چیزیں پرابلم کرتی ہیں, اور ان کانٹوں کو اگر ہم اپنی لائف سے نکال دیں گے, یعنی میں خود آپ کو بتاتا ہوں جیسے اپنا تجربہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, کہ وہی شام کے وقت جو بس ایک عادت بنی ہوئی تھی نماز جماعت, اور نماز جماعت کے بعد 1/2 گھنٹہ تلاوت قرآن, بے انتہا مجھے فائدہ ہوا, اور میرا یہ روٹین الحمدللہ 10 سالوں تک رہا ہے کم از کم, کہ بے انتہا فائدہ انسان کو اس چیز کا. تو ہم وہ وقت بھی اللہ کو نہیں دیتے, اور پھر اس کے بعد دیکھیں خدا ہمیں کتنا کچھ دے رہا ہے. یہ ہمارا حال ہے خدا کے بارے میں, اور اس کے باوجود وہ کتنا کچھ ہم کو دے رہا ہے, ایمان اور دین اور معرفت, تو ہم تو شرم سے ہی گڑ جانا چاہیے ہم کو تو کہیں, اگر ہم اس بیلنس کو دیکھیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم اس تمام چیزوں کو دیکھیں نا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور وہی جو آئمہ علیہ السلام کے جملے ہیں بار بار, کہ خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے باوجود جو جہنم میں چلا جائے وہ واقعاً بدبخت ترین انسان ہے. اتنی وسعت ہے اللہ کی رحمت میں, اتنی مغفرت میں گنجائش ہے, دامن عفو و رحمت میں, اس کے باوجود جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ جہنم میں چلا جائے, وہ حقیقتاً بدبخت ترین شخص ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اب حساب کریں نا, حساب کریں صبح سے شام تک اپنے زندگی کا. بہرحال چلے میں اب اس پر آتا ہوں, سورہ قاف پہ جو ہم بات کر رہے تھے, اور کیونکہ اب ہم انشاءاللہ پھر محرم میں داخل ہو جائیں گے آج کے بعد, تو اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 22 پہ بات کی تھی کہ لقد کنت فی غفلت من ھذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس آیت پر میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا آپ کے سامنے, اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ غفلت یعنی کیا, اور خدا یہ بات عرض کر رہا ہے کہ اس غفلت میں تم تھے دنیا کی زندگی میں, اور آج قیامت کے دن ہم تمہاری غفلت کے پردے کو چاک کر رہے ہیں, اور تمہاری بصر, تمہاری جو بصیرت ہے آج کے دن بہت تیز ہے. تیز کا مطلب کیا ہے کہ ناؤ اٹ از ویری کلیئر اینڈ پینیٹریٹنگ. ٹھیک ہے, تو غفلت کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سورۃ الاعراف کی آیت پڑھ کے سنائی تھی, سورہ جاثیہ کی آیت پڑھ کے سنائی تھی, آئی تھنک سورہ حشر پڑھ کے سنایا تھا, اور اس میں بنیادی نقطہ کیا تھا کہ میں صرف ایک ریفرنس کے لیے آپ کو یاد دلا دوں, بلکہ سورہ اعراف کی ایک اور آیت بھی تھی 179 اگر آپ کو میں یاد دلاؤں سورہ اعراف کے, جس میں کیا بات تھی کہ لہم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها, کہ ہم نے ان انسانوں کو کیا دیا ہے, کان, آنکھ اور قلب. یعنی قلب سے مراد آپ لے لیں وہ تمام جو انسان کی فیکلٹی ہے جس میں ریزننگ اور پریزرویشن آف ایکسپیرینسز, ان سب کو ملا لیں تو وہ قلب بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوالٹی ہم نے انسان کو دی. تو یہ کان رکھتے ہیں لیکن سماعت نہیں کرتے, آنکھ رکھتے ہیں لیکن بصیرت و بصارت ان کو حاصل نہیں ہے, اور قلوب رکھتے ہیں لا يفقهون بها, ان قلوب کو استعمال کرتے ہوئے گہرائی میں نہیں جاتے چیزوں کی. ٹھیک ہے, صرف سطح پر ہی اسکم کرتے رہتے ہیں. تو ان کی مثال کیا ہے یاد ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ اولائک کل انعام, یہ وہ ہیں جو گویا کے چوپائے ہیں. لیکن میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ یہ چوپایوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایسے ہیں بغیر سماعت و بصارت و قلب کے. اور انسان انعام اور چوپایوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے سماعت اور بصارت و قلب رکھتے ہوئے, تو بلہم اضل, ان کی حالت کل انعام ہے لیکن حقیقتاً یہ اس سے پستی میں ہے, اور بہت زیادہ گمراہی اور پستی میں. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں, یہ غافل کی تعریف بیان کی ہے قرآن نے, کہ جو اپنی سماعت اور بصارت اور قلب کا استعمال نہیں کرتا وہ غافلین میں سے ہیں. اور ایسے ہی جو تفصیلاً ہم نے عرض کیا تھا, تو یہ آیت بہت کلیدی آیت ہے, مطلب کی آیت ہے, اس سے بہت امپورٹنٹ کنسیپٹس آتے ہیں. اس کے بعد یہ تھا کہ وہ قال قرینہ, جب انسان آخرت میں آ گیا, اس حالت میں آیا کہ ہر نفس کے ساتھ سائق ہے اور شہید ہے. وقال قرینہ, اور اس کے قرین نے کہا, حاذا ما لدی عتید, یہ میرے پاس ہے بالکل تیار مال. قرین نے کہا, قرین یعنی آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہے ہمزاد, اردو کہانیوں میں کافی آتا ہے اس میں ہمزاد. ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ ہمزاد اسے کہتے ہیں, اور یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ سٹوریز میں تو بہت ہی زیادہ ہے, بلکہ ایون حدیثوں میں بھی ایک جملہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان اولاد آدم میں سے کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک شیطان کی اولاد اور نسل میں سے بھی ایک پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو جب رسول خدا نے یہ فرمایا تو کسی نے کھڑے ہو کے آپ سے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہوگا, تو آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے, وہ شیطان میرے ہاتھوں پر اسلام لا چکا ہے. تو بہرحال یہ ایک موضوع دیگر ہے, لیکن انسان کے پاس صرف رقیب اور عتید نہیں ہے, جو پیچھے ہم سورہ قاف میں پڑھتے ہوئے ہیں کہ رقیب اور عتید اور نگران اور وہ سب جو ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، بلکہ ایک قرین بھی ہے، ہمزاد بھی ہے، یعنی جو میرے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مطلب ہی از مائی پارٹنر ان لائف ان اے وے. اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، میرے لیے خرابی پیدا کرے گا، اور اگر میں اس کو اپنے ہاتھ پہ مسلمان کر لوں گا تو وہ میرے لیے پھر بہت سارے بینیفٹس جنریٹ کرے گا، انہیں آسان الفاظ میں. تو یہ قرین ہے، یہ ہمزاد ہے. تو یہ میرے ساتھ ساتھ، یعنی ہر انسان کے ساتھ یہ آیا اور کہے گا کہ یہ تیار ہے، یعنی ہم دونوں نے مل کے اور ہماری لائف کی یہ تیاری ہے، یہ چیز ہے، اب اس کی سزا ہے یا جزا ہے جو بھی ہے. تو قرین نے کہا کہ یہ موجود ہے اور تیار. القیہ فی جہنم کل کفار عنید. اچھا، اب بات تھوڑی سی بدلی، کیونکہ آخرت کا جب ذکر ہے اور روز قیامت کا ذکر ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے کی آیتوں میں کیا تھا کہ ذالک یوم الوعید، کہ آخرت جو ہے یوم وعید ہے، یعنی خطرے والا دن ہے، اور جو وارننگ اور تھریٹ نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے دیا ہے، اس تھریٹ کے پورا ہونے کا دن ہے، کہ کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ نبیوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ایسی کوئی کہانی ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اس دن وہ تمام کی تمام باتیں محقق ہوں گی اور صحیح ثابت ہوں گی. ٹھیک. تو اب پہلے جو ذکر آ رہا ہے، پہلے جو ذکر آ رہا ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ کہ لوگ جب حاضر ہوں گے تو ہر قسم کے افراد حاضر ہوں گے. تو پہلے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کا حال برا ہے، جن کے مسائل خطرناک ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ القیہ فی جہنم، لے جاؤ، ملا دو، ڈال دو جہنم میں. کل کفار عنید، یہاں پر اللہ نے جہنم میں ڈالے جانے والوں کی پانچ صفات بتائی ہیں، اور جو پانچ صفات ہیں اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ آخرت سے؟ اللہ جہنم میں جانے والوں کی پانچ کوالٹی بتا رہا ہے، لیکن جو پانچ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہونا چاہیے، آخرت کی زندگی سے ہونا چاہیے؟ دنیا کی زندگی سے، یعنی کہ جو دنیا میں ایسا 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 تھا وہ آخرت میں سیدھا کس سے ملا دیا جائے گا، کہاں پہنچا دیا جائے گا؟ فی جہنم. نمبر ون کفار، کل، ہر وہ شخص جو کفار. کفار کا مطلب کیا ہے؟ یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت بڑا کافر جسے آپ کہیں، چھوٹے موٹا کافر نہیں، بہت بڑا کافر، یعنی بہت بڑا کافر کہہ لیں، یا وہ کہہ لیں کہ کفر جس کی نس نس میں شامل ہو گیا، جس کی زندگی بن گیا کفر، کفر جس کی سیرت بن گیا، جس کی سنت بن گیا حیات کی، کفار. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ خدا جب جہنم میں ڈال رہا ہے تو نارمل چھوٹی موٹی چیزوں تو نہیں پکڑ رہا، بلکہ کس کو گریب کر رہا ہے؟ کفار کو، نہ کہ کافر کو. کفار یعنی کہ جس کی صفت، کوالٹی، بیہیویئر جو اپنے کفر میں بہت آگے بڑھا ہوا، جس نے زندگی میں اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر ابو جہل جیسے افراد، فرعون جیسے افراد، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہی کام کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ عنید. عنید کا مطلب کیا ہے؟ عناد کسے کہتے ہیں؟ بغض رکھنا، ایکٹیو اپوزیشن، بغض رکھنا حق کے مقابلے میں. اب آپ بتائیں کہ نارمل آدمی تو عرفان بھائی ان کیٹیگریز میں نہیں آتے نا، یعنی کہ ایک نارمل گناہگار مسلمان تو ایسا نہیں ہے نا، تو اب خدا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو, کس کو لے جا کے ملا دو؟ ہر اس شخص کو جو کفار ہے, کافر نہیں. یعنی کہ جس نے اپنی پوری زندگی بے انتہا شدید کفر کی روش کو اختیار کیا, جو عنید ہے, جس نے اپنی زندگی میں حق کے مقابلے میں بغض کی راہ اپنائی, مخالفت کی راہ اپنائی. یعنی یہ فرعون, یہ ابو جہل, ابو سفیان, اس قسم کے افراد, یعنی یہ اس کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں. عنید نمبر ٹو, مناع للخیر, یہ اپنی اس پوری زندگی کیا کرتا رہا, خیر سے بہت زیادہ, یا بھی منع ہے, منع نہیں ہے, مانع نہیں ہے, منع, یعنی کہ بہت لگ کے. اس کا کام ہی کیا تھا, خیر سے روکنا. کیونکہ اگر مانے, اور آپ یہ کہتے ہیں نا, یعنی کہ ہاں ایک رکاوٹ ہے, کبھی اس نے غلط کام کیا ہے کبھی, لیکن یہ جو مبالغے والی تمام صفات استعمال ہو رہی ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی زندگی کی سیرت تھی, سنت تھی, روش تھی, اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں اس نے اپنی زندگی. جو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس پر اگر آپ رکھ کے پرکھیں کہ جیسے فرعون اور پیغمبر کے مقابلے میں, یہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ کہ وہ سوائے اس کام کے اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. مناع للخیر معتد, معتد کا مطلب کیا ہے, کہ جو حدوں سے نکلتا ہے, حدود الہیہ سے تجاوز کرتا ہے. مریب, مریب یعنی کہ جس کو پوری زندگی شک لاحق رہا, کبھی یقین کی منزل پر آئے ہی نہیں وہ. اور اس کے بعد آخری صفت کیا ہے جو بیان کی آیت نمبر 26 میں, الذی جعل مع اللہ الہا آخر, جس نے قرار دیے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود اور الہ. یہاں پر علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں کہا ہے کہ یہ جو آخری صفت بیان کی ہے کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر, یعنی وہ انسان جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا قرار دیا, الہ اور معبود قرار دیا, تو وہ کہہ رہے تھے اس کی جگہ بھی ایک لفظ آ سکتا تھا مشرک, کہ جیسے کفار آ گیا, عنید آ گیا, معتد, مریب, ایک ایک لفظ ہے نا جس میں ایک کیریکٹر ڈیفائن ہو رہا ہے, ایک صفت ڈیفائن ہو رہی ہے, تو اس کی جگہ بھی ایک لفظ آ سکتا تھا کہ وہ ہوا مشرکن. لیکن اتنی تفصیل میں جانے کی آیت کیوں گئی تفصیل میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ پیچھے جتنی خرابیاں بیان کی گئی ہیں سب کی جڑ یہی خرابی ہے. یعنی مناع للخیر, معتد, مریب, کفار, عنید, یہ جتنی بھی انسان کی صفات ہیں اس کو جہنم میں لے جانے والی, ان سب کی جڑ کون سی صفت ہے, جب تو جھکا غیر کے آگے, جیسے اقبال نے بھی کہا نا, جب تو جھکا غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن, انسان کا نہ جسم اس کا رہتا ہے نہ جان اس کی رہتی ہے. تو یہ, یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے. جی
یہ ایک سوال جو سمجھ
جی
آیت 23 میں
جی
تو یہ جو باقی کی آیت ہے اسی سے اعلیٰ سے جڑی ہوئی ہے؟
نہیں,
یہ الگ
نہیں.
یہ کیسے سمجھ؟
یہ اس لیے کہ یہاں پر آرڈر ہے, القیہ, یہ آرڈر ہے, اور یہ گفتگو یہ خدا کی طرف سے آ رہی ہے, یہ آرڈر خدا کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہر اس کو کہ جو ان پانچ صفات رکھنے والا ہے اس کو جہنم میں ڈال دو. لیکن یہاں پر خدا کافر نہیں کہہ رہا, مانع نہیں کہہ رہا, بلکہ یعنی کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں. اور یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک انسان وہ ہے کہ جو زندگی میں غلطیاں کرتا ہے, یہ خدا اس غلطی کرنے والے انسان کی بات نہیں کر رہا ہے, بلکہ اس شخص کی بات کر رہا ہے کہ جس کی سیرت, سنت, روش حیات ہی یہ تمام برائیاں تھیں, جس نے بڑھ بڑھ کے یہ سارے گناہ کیے ہیں, جس نے اس کے علاوہ زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے, یہ وہ کیریکٹر ہے. اور آخر میں جب ہے کہ الذی کر کے جب اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے, الذی جعل مع اللہ الہا آخر, تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو آخر میں جو تفصیلاً جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کہ یہ بنیاد ہے ان تمام خرابیوں کی، کہ اگر انسان اپنی توحید پر محنت نہیں کرتا، اگر انسان اپنی توحید کی طرف سے لاپرواہ ہے، تو وہ جو پیچھے پانچ خرابیاں اور برائیاں بیان کی گئی ہیں ان میں لازماً پڑ جائے گا، یقین بھی حاصل نہیں ہوگا، حدود الہی کو بھی توڑے گا، انکار بھی کرے گا، یہ تمام کی تمام خرابیاں اس میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ محنت کس پر کرنا ہے؟ اپنی توحید کو پاک اور صاف اور توحید کو نتھارنے پر سب سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ یعنی توحید کا مطلب اللہ کی بندگی پر، اللہ سے اپنے تعلق پر، اور ان تمام چیزوں کی جڑ و بنیاد کہاں ہے، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ معرفت الہی، اور وہ معرفت الہی جو اپنی مرضی کی نہیں، جو جیسا کہ خدا نے اس کو بیان کیا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ قال قرینہ، اب دوبارہ یہ قرین آ گیا، لیکن اب یہ کس کا قرین ہے؟ یہ وہ پرانا والا قرین نہیں ہے جو ہر ایک کے ساتھ جا رہا ہے۔ قرینہ کس کا قرین ہے؟ یعنی کس کا ہمزاد ہے؟ جو ابھی جس کو جہنم کی خبر سنائی گئی ہے، جس کے لیے بھی جہنم کا آرڈر آیا ہے، تو اس کا قرین کون ہوگا؟ ہم بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پہلے جو آیت تھی 23، اس میں تو ایک قرین تھا، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے، ایک ہمزاد ایک ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم اگر چاہیں تو اس کو مسلمان بھی بنا لیں۔ کہ اگر آپ کو یاد ہو، وہ جو امتحان الہی میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انسان کے ساتھ یا شافعین ہے یا شیاطین ہے، اگر ہم نے اس کو اچھے رستے پہ لگا دیا اپنے قرین کو، یعنی خود دیندار ہوئے اور اس کو بھی اچھے رستے پہ لگا دیا، وہ ہماری شفاعت کرے گا، میرے لیے زندگی کو اچھا بنائے گا، میرے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو شیطان کے رستے پہ چھوڑ دیا تو وہ پھر مصیبت کھڑی کرے گا۔ اچھا، یہ جو شیطان کے قرین ہونے والی بات ہے نا، یہ قرآن کریم نے بالکل ایکسپلیسٹلی بیان کی ہے، یعنی بغیر کسی اس کے لفظوں میں لپیٹے ہوئے، انفیرنس نہیں ہے، ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے ورس نمبر 36 سورہ زخرف، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ بالکل وہی میں نے کہا، ایکسپلیسٹ بیان ہے، اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ جس میں آپ کہیں کہ اس سے یہ مطلب استنباط ہو رہا ہے، استنباط کچھ بھی نہیں ہو رہا، بالکل صاف بیان ہے۔ وَمَن يَعْشُ، اور دیکھیں کہ یہ سورہ قاف والے اس سے مل بھی رہا ہے، کہ جو ہم نے بات کی نا کہ اصل جڑ کیا مصیبت ہے۔ وَمَن يَعْشُ، جو کس سے اپنے آپ کو دور کر لے، کس سے موڑ لے؟ ذکر رحمان سے، رحمان کی یاد سے اپنے منہ کو موڑ لے، اپنا رخ موڑ لے۔ نُقَيِّضْ لَهُ، ہم اس کے لیے کس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں؟ شیطان کو۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا قرین کون بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہم نے سورہ قاف کی آیت میں پڑھا کہ تمام مصیبتوں کی جڑ کیا ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہاً آخر، اور یہاں پر اس کو اور ملا لیجئے، جو ذکر رحمان کو بلا کے بیٹھا ہوا ہے، اور رحمان کا بھی جو اسم استعمال ہوا ہے نا، وہ بہت بعض جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن کریم میں کہ خدا ایک ایسی ماں کی طرح بات کر رہا ہے کہ جو اپنی اولاد کی بے وفائی پر دکھی ہے۔ بہت کئی آیتوں میں یہ فیلنگ آتی ہے، یعنی رحمان کہ جو تمہاری تمام ضرورتوں کو بغیر مانگے پوری کرتا ہے اور کر رہا ہے، کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ انسان اپنی پیدائش کے وقت سے دیکھے کس کس جگہ پر خدا ہماری حفاظت نہیں کرتا ہے. کہ پہلے بھی ہم اس بات کو کر چکے ہیں کہ انسان کے نطفے سے ولادت تک کے مرحلے میں تھاؤزنڈز آف پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ ختم ہو جائے انسان. کون اس کو وہاں حفاظت کرتا ہے؟ جب انسان اس دنیا میں متولد ہوتا ہے کس قدر بے بس مخلوق ہوتا ہے, کون اس کی پرورش کرتا ہے, کون اس کو بچاتا ہے, لیکن اس رحمان کی طرف ہم پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ جو ہے نا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمان, اس میں ایک بڑا شکوہ بھی ہے, ایک دکھ کا اظہار بھی ہے کہ تم رحمان کی یاد کی طرف متوجہ ہونا پسند نہیں کرتے جس نے تم کو اس طریقے سے پالا ہے اور ایسے پال رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا قرین کون بن جائے گا؟ شیطان. تو اب ہم سورہ قاف کی طرف پلٹتے ہیں کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ قال قرینہ, تو اب یہ قرینہ ہے اور یہ ہو کون ہے جس کے لیے آرڈر ہو گیا ہے کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں اور ڈالو, یہ اس کا قرین ہے. تو اب یعنی اس کا قرین کون ہو گیا؟ شیطان. اب شیطان سب سے پہلا جو کام کرے گا, جو ہمزاد بن کے پوری زندگی ہمیں گڑھوں میں گراتا رہا, دلدلوں میں پھنساتا رہا, آخرت میں جو سب سے پہلا کام کرے گا وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. رب بنا, اے ہمارے رب, ما اطغیتہ, میں نے اس کو طغیان اور سرکشی پر نہیں ورغلایا تھا. یعنی یہ انسان گناہگار نہیں ہے. دیکھیں پھر اس بات پہ غور کریں, یہ جو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ طاغی ہے نہ کہ عاصی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ما اطغیتہ, یہ طاغی ہے, طغیان گر ہے, خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہے, دین خدا سے بغض اور عناد کر رکھنے والا ہے, یہ وہ شخص ہے. ما اطغیتہ نہ کہ اعصیتہ, عاصی یعنی گناہگار, خطاکار, یعنی جیسے ہم. تو یہ ایک بہرحال ایک امید ہے کہ خدا جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے ہے رحمت اگر ہم توبہ کریں اور شرمندہ ہوں. لیکن یہ جو پکڑ میں آ رہے ہیں پہلے, اس میں یہ کون ہے؟ یہ طاغی ہیں, طغیان گر ہیں. وہ کیا ہے؟ ما طغیتہ, میں نے نہیں اس کو طغیان گری پہ آمادہ کیا تھا. ولیکن کانا فی ضلال بعید, لیکن یہ خود ایک دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا, دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اور یہ دور والی گمراہی جو ہے نا, یہ پھر شرک کی طرف جاتی ہے. اور اس میں آیت, اگر میں جلدی سے وقت صرف کیے آیت کو یاد کر لوں کہ جس آیت میں یہ دور والی بات ہے, کہ سورہ حج کی آیت ہے, یہ سورہ حج میں ہے, جی سورہ حج 31, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, اس کی حالت کیا ہے؟ گویا کہ جو بلندی سے گرے نیچے, بلندی سے نیچے گرے. ٹھیک, لیکن یہاں پہ جو بلندی سے نیچے گر رہا ہے وہ فری فال ہے, لیکن بلندی سے نیچے گرنے والا جو مشرک ہے وہ فری فال میں نہیں ہے, فری فال میں نہیں ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, نیچے گرا, اس کو کوئی اڑنے والا اچک کے لے جائے پکڑ کے. جیسے آپ نے دیکھا ہے ہوا میں سے بعض اوقات پرندے کو, باز شکرا جو ہوتا ہے کہ ایک چڑیا کو جیسے ہوا میں سے یوں پنجوں میں پکڑ کے لے جاتا ہے اپنے اور اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے. فتخت, یہ فری فال نہیں ہے مشرک جو اوپر سے نیچے گر رہا ہے, بلندی سے تو گر رہا ہے. کون سی بلندی سے؟ انسانی بلندی سے, کہ خدا نے تم کو باکرامت انسان بنایا تھا, تم نے اس کے ساتھ دوسرے الہ کو مقرر کر دیا تو یہ بلندی سے گر رہا ہے، لیکن گر نہیں رہا ہے، یا تو اس کو کوئی پکڑ کے لے جائے گا اور اس کو چیر پھاڑ کر دے گا جیسے شکرا اور باز چڑیا کو پکڑ کے لے جاتا ہے، او تہوی بہر ریح فی مکان سحیق، یا اس کو ہوا اڑا کے کسی دور کی جگہ پہ پھینک دے گی۔ تو جو مشرق خالی گرتا نہیں ہے بلکہ کہاں جاتا ہے، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں جا کے گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ حج 31 کہ جو شرک کرتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ گر نہیں رہا ہے، بلکہ یا کوئی لے جائے گا اس کو چیر پھاڑ کرے گا پکڑ کے، یا ہوا اس کو اڑا کے کسی دور دراز کے مقام پہ پھینک دے گی۔ شیطان کی اس بات کو بھی قرآن کریم میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے بڑی اس سے یعنی کلیئر وے میں، اور یہ ہے سورہ ابراہیم جی، لیکن اس میں سورہ جو 22 ہے نا بڑا تفصیلی مکالمہ ہے، یعنی میں آپ کو وہ آیتیں بتا رہا ہوں کہ جس میں بالکل صاف صاف باتیں، کوئی انفیرنس نہیں ہے۔ ورس نمبر 22، اور یہ بھی وہی قیامت کا ہی ذکر ہے کہ جب یہ سارے لوگ پکڑ لیے جائیں گے قیامت میں اور شکنجے میں آ جائیں گے وعید اور عذاب کے۔ وقال الشیطان، اس وقت شیطان اپنے مریدوں سے اپنے اولیاء سے کیا ارشاد کریں گے، یعنی اب یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی آئرونی ہے، اب وہاں بیٹھ کے وہ نواز کرے گا لوگوں کو، یعنی شیطان درس دے رہا ہے ان کو۔ لما قضی الامر، اب جو ہے کام تمام ہو گیا ہے، اب کام تمام ہو گیا، قضیہ قضا ہو گیا، یعنی تمام چیزیں اپنے انجام انتہا کو پہنچ گئیں۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ شیطان اپنے اولیاء اور اپنے مریدوں کو کہہ رہا ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور اس کو اس سے جوڑ لیجئے، ربنا ما طغیتہ، کہ میں نے نہیں ان کو طغیان گری پہ آمادہ کیا تھا۔ ان اللہ وعدکم، تم سے ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، وعد الحق، اب شیطان نصیحت سنا رہا ہے، واز، یہ شیطان کا واز ہے، وعد الحق جو کہ سچا وعدہ تھا۔ ووعدتکم، اور اس کے مقابلے میں ایک وعدہ میں نے کیا تھا تمہارے ساتھ، فاخلفتکم، اور میں نے وعدہ خلافی کی تمہارے ساتھ، اور میں نے تم کو دنیا میں بھی کلیئر کر دیا تھا کہ میں اپنے عہد و پیمان کا سچا نہیں ہوں، لیکن تم پھر بھی میرے پیچھے لگے رہے۔ فلا تلومو وما کانا لیا علیکم من سلطان، ہاں میں بالکل ورڈ بائی ورڈ قرآن ہی پڑھوں، وما کانا لیا علیکم من سلطان، اس بات کو بہت غور سے سنیے گا کہ اور میرے لیے تم پر کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی اتھارٹی نہیں تھی تمہارے اوپر، میں صرف تمہارے سامنے وسوسے رکھ سکتا تھا دنیا کی زندگی میں، کام تم سے کچھ نہیں کرا سکتا تھا۔ اللہ نے شیطان کو یہ اتھارٹی انسان پر دی نہیں ہے، حرکت عمل فعل ہمارا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ وسوسے کے تیر چلا رہا ہوتا ہے، بس خالی یہ ڈائیورٹ کرنا۔ تو کہے گا وما کان لیا علیکم من سلطان، میرے لیے تمہارے پاس سلطان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، آئی ہیڈ نو اتھارٹی اوور یو، الا مگر کیا، ان دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے مجھے قبول کر لیا، یہ کام کیا تم نے دنیا کی زندگی میں، نبی کی دعوت، نمائندہ خدا کی دعوت قبول نہیں کیا، میری دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولومو انفسکم، تو آج کے دن مجھ کو ملامت نہیں کرو، مجھے برا بھلا نہیں کہو، لومو انفسکم، اپنے نفوس کو ملامت کرو، کہ تم دنیا میں یہ کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ کے وعدہ حق کو ٹھکرا کے اور مجھ وعدہ خلاف کی بات کو قبول کیا تم نے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں, اب تم بھی پھنس گئے میں بھی پھنس گیا ہوں, نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں. انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل, اور میں ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہوں کہ جو تم نے مجھ کو شریک کیا. یعنی شیطان کی بات مان لی خدا کے ساتھ یا خدا سے ہٹ کے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شرک کی یہ تعریف بہت قابل غور ہے کہ جو اللہ کی بات کے ساتھ کسی اور کی بات کو بھی مان لے, یہ شرک ہے. تو شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں منکر ہوں اس بات کا, تمہارے شرک کا کہ تم نے مجھے شریک کیا, میں اس کا منکر ہوں. یہ حال ہونا ہے اس قسم کے لوگوں کا, اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, کیونکہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اس کا قدم کہاں پھسل جائے, کہاں لغزش سرزد ہو جائے. تو یہ حال ہونا ہے اس قسم کے افراد کا. تو اس نے کہا, وہ یہ کہے گا, ما طغیتہ, میں نے اس کو طغیان گری پر آمادہ نہیں کیا تھا, ولکن کان فی ضلال بعید, مگر یہ دنیا کی زندگی میں خود ضلال بعید میں تھا. اب انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی خرابی ہے بھی تو ضلال بعید نہیں ہے. اور ضلال بعید آپ سمجھ رہے ہیں نا, کس کو ضلال بعید ملتی ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے, جو اپنی توحید کا خیال نہ رکھے, ہی از فالنگ فرام دا گریس آف ہیومینٹی, وہ اپنے انسانی معیار اور مقام سے نیچے گرنا شروع ہوتا ہے. اور خالی نیچے گرتا نہیں ہے بلکہ یا اسے کوئی چیر پھاڑ کرنے والا اٹھا کے لے جائے گا, ہوا میں سے اچک کے لے جائے گا, یا تیز و تند ہوائیں اسے دور کے کسی مکان میں اڑا کے پھینک دیں گی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رستہ کیا ہے, جانا کدھر ہے. تو ولکن کانا فی ضلال بعید, تو اب پھر خدا کی طرف سے جواب آیا, لا تختصموا لدیا, میری بارگاہ میں جھگڑا نہیں کرو. اور یہ ایک بہت اسٹارک ڈفرینس ہے مومنین کی آخرت میں اور کفار اور منافقین اور مشرقین اور جہنمیوں کی آخرت میں, کہ مومنین کی آخرت میں محبت ہے, یگانگت ہے, ملاپ ہے. یعنی کہ جب مومنین آپس میں ایک قیامت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے, محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے, ٹھیک ہے. اور جہاں بھی جھگڑا ہے, ایک دوسرے پر لان تان ہے, برا بھلا کہنا ہے, یہ سب کا سب ان لوگوں کا کام ہے کہ جو اہل جہنم ہے. تو ان کو کہا جائے گا, میری بارگاہ میں جھگڑا نہیں کرو. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ, اور میری وعید تمہارے پاس پہلے ہی گزر چکی ہے. وہ وعید آخرت میں نہیں آئی ہے, یہ وعید میں نے تم تک دنیا میں پہنچا دی تھی, جس کے بارے میں تم غفلت میں رہے اور سوتے رہے. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ, یہ والا جو جملہ ہے نا, یہ کافی خطرناک ہے, کافی خطرناک ہے. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ, میری بارگاہ میں قول تبدیل نہیں ہوتا. یعنی میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب ایک انسان ہے گناہگار شخص, یعنی مجرم ہے, ہم دنیا کی عدالت کی مثال لے لیتے ہیں, ایک مجرم ہے, عدالت کے کٹہرے میں اس کو لے جا کے کھڑا کیا گیا, اس نے جرم کیا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا حق مارا ہے, خدا نہ خواستہ قتل کیا ہے, کچھ جرم کیا ہے, اور جرم کرنے کی بنا پر وہ سزا کا مستحق ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر سفارش آ جاتی ہے، کسی بڑے آدمی کے بیچ میں انٹروینشن آ جاتا ہے، یا پیسے بیچ میں دے دیتے ہیں، خون بہا یا اس قسم کی چیز، اور جج جو ہے وہ اس کو بری کر دیتا ہے، یہ بینڈنگ دا رولز ہے یا نہیں ان اے وے؟ یعنی خاص طور سے کسی کی سفارش کی وجہ سے، اسی کو کہتے ہیں نا بینڈنگ دا رولز. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ما یبدل القول لدیا، آخرت میں بینڈنگ دا رولز پاسبل نہیں ہے. یہ والی بات کافی، مطلب مجھے ذاتی طور پہ بہت خطرناک لگتی ہے کہ اگر قانون الہی کے تحت ایک انسان پکڑ میں آ گیا اور قانون الہی کے تحت مغفرت کا مستحق نہیں ہے. اب اس جملے کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مغفرت کا مستحق بھی قانون الہی کے اکارڈنگلی ہی ہونا پڑے گا. یوں نہیں ہونا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ فلاں صاحب آ جائیں گے اور چھوڑا لیں گے. بینڈنگ دا رولز پاسبل نہیں ہے. ما یبدل القول، یہ کافی خطرناک بات ہے جس کی طرف آپ اس پوائنٹ کو پک کر پا رہے ہیں کہ جیسے دنیا کے عدالتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب زیادہ کسی نے آگے لا کے 10 لاکھ روپے رکھ دیے، کوئی بڑا آدمی آ گیا، اس کی سفارش آ گئی، ایون بدماشی ہو گئی، جیل توڑ کے نکال کے لے گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 10 طریقوں سے رولز کو کبھی آپ تحس نحس بھی کر سکتے ہیں، بینڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرت کی عدالت کیسی ہے؟ ما یبدل القول لدیا، بات نہیں بدل سکتی. اگر تم نے دنیا میں، ٹھیک ہے اگر تم گناہگار تھے تو تمہارے لیے ہم نے توبہ و مغفرت کے دروازے بھی کھولے ہیں دنیا میں. اگر تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہیں بنایا تو وہاں مغفرت نہیں ملے گی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر جا کے کوئی آ جائے سامنے اور نکال کے لے جائے. دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، اس بات کو بہت زیادہ غور سے ہم کو سمجھنا ہے. یعنی کہ ہم سب گناہگار خطاکار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے ہم کو دوسرا راستہ کیا بتایا؟ طلب مغفرت اور رحمت اور توبہ کا در بھی کھولا ہے. اس دروازے کو ہمیں ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے. اس راہ سے ہمیں ہمیشہ اللہ کی مغفرت طلب کرتے رہنا ہے. شفاعت کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. شفاعت پاسبل ہے، مگر کس کی شفاعت قبول ہوگی؟ جس کے پاس اذن خداوندی ہوگا. تو ہمیں ان لوگوں کے، ان ہستیوں کے پاس جا کے طلب شفاعت کرنی ہے کہ جن کے پاس اذن شفاعت ہے. اور شفاعت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے سامنے رکھا ہے اس کے مطابق اپنے کو بنانا ہے، تب شفاعت ملے گی. شفاعت یہ زبانی سفارش کو نہیں کہتے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو چیزیں رکھی اس کے مطابق ہم جتنا بنتے جائیں گے ان کی شفاعت ہمارے شامل حال ہوتی جائے گی. یہ بات بہت قابل غور ہے. ما یبدل القول لدیا، میری بارگاہ میں قول نہیں بدلتا ہے، رولز بینڈ نہیں ہو سکتے، اس کا خیال رکھنا. وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. میں نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی بندوں کے ساتھ، میری طرف سے قطعاً کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی وہ بات نہیں ہے. اور یہ آخری جملہ، اب یہ اس کی تفسیر بہت مشکل ہے کرنا، یہ بہت مسٹیریس آیت ہے. یوم نقول لجہنم، کہ اس دن ہم نے جہنم سے کہا، ہل امتلأتی، کیا تو پر ہو گئی؟ وتقولو، تو جہنم نے کہا، ہل میں مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، زیادہ بھی ہے؟ اس کے بارے میں تفاسیر بہت ڈفرینٹ ہیں. علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں، بہت مختصر سا انہوں نے دو جملوں میں اس پہ بات کی ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں بات نہیں کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا ایک، یعنی جو سوال ہے جہنم سے، وہ یہ کہ کیا اے جہنم، میں نے تجھ کو جس مقصد کے لیے خلق کیا تھا، وہ مقصد خلق ہو گیا، پورا ہو گیا؟ وہ مقصد کیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، کہ جو جتنے بھی جن ہیں اور انسان ہیں ان سے میں جہنم کو پر کر دوں گا۔ تو وہ مقصد پورا ہو گیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مقصد وہ چیز جو تھی میری خلقت کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو جہنم کی خلقت کا مقصد کب پورا ہوگا؟ آخرت میں۔ بارہ مزید یعنی اور زیادہ بھی ہے، یعنی اور اس سے اضافہ بھی ہے۔ کیا اور زیادہ بھی ہے؟ ہاں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ کافی ایک مسٹری ہے۔ بہرحال جو باتیں ہم نے کی اس میں، اگر کوئی سوالات ہوں تو بسم اللہ، یا کوئی اگر کمنٹ آپ کرنا چاہیں۔ ان کی مثال خدا نے بتا دی نا، کفار ہیں، عنید ہیں، مناع للخیر ہیں، معتد ہیں، مریب ہیں، یہ پانچ کوالٹیز ہیں ان میں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ یہاں پر تمام برائی کے حوالے سے انتہائی سپرلیٹو کریکٹرسٹکس بیان ہو رہی ہیں، یعنی کہ سپرلیٹو کریکٹرسٹک یا مبالغے والی صفات کو صیغوں کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پوری زندگی گزری ہی اسی کام میں، جنہوں نے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے، یعنی حق کی مخالفت کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے، خیر سے روکنے کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا۔ نہیں، پیدا ایسا کوئی نہیں ہوتا۔
مطلب وہ ایک مثال اس میں ہے سورہ کہف میں، جس میں جا کے حضرت خضر قتل کر لیتے ہیں، تو وہ کیا وہ ایسے پیدا ہوا تھا یا بن گیا؟
نہیں نہیں، وہ یہ تھا کہ وہ یہ کام کرے گا۔ ایک انسان کا، جیسے میں نے کہا آپ لوگوں کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو خضر تھے وہ علم لدنی سے کام کر رہے تھے، علم الہی سے کام کر رہے تھے، اور علم الہی جو ہے وہ ماضی حال مستقبل پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ یعنی اس کی بہت اچھی تفسیر آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کی تھی علم الہی کو ڈیفائن کرنے کے لیے، کہ خدا اس بات کا علم رکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے کیا کروں گا، قبل اس کے کہ وہ چیز ہو، یہ علم خدا ہے، اور یہ علم کسی کو نصیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو خدا خصوصاً عطا کرے۔ تو وہ اس علم لدنی سے کام کر رہے تھے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے اور کیا کرے گا، وہ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ماں باپ کو زبردستی طغیان پہ لے آئے گا، ان کے ایمان خراب کرے گا۔ اس کے اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں، اس کو قتل کیا تھا، یعنی اللہ کو اپنے مومن بندے کا ایمان برقرار رکھنا اتنا عزیز ہوتا ہے، کیونکہ ایمان گیا تو سب گیا، پھر کیا۔ دیکھیں اس میں بظاہر ظاہر ہے کہ اب ہم اتنے ڈیپ اس میں کیا بات کریں، لیکن بظاہر یہ ہے کہ خدا کی نظر میں وہ اہل بہشت ہیں، اور خدا ان کی بہشت کو خراب نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا ایک خراب اولاد کی وجہ سے، تو اس اولاد کو پہلے لیا اور اس کی جگہ ایک مومن اولاد دی۔ پتہ نہیں، پتہ ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا کہ سب کے لیے فائدہ ہے اس میں، یعنی کہ اگر ایک گناہگار انسان گناہ کرنے سے پہلے ختم ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ جہنم نہیں ہے۔ اور اس کو امام خمینی نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ انبیاء کا جہاد رحمت ہے، اور اس رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک جو طغیان گر ہے اس کو اس دنیا سے نکال دینا کہ وہ اپنی طغیان گری میں بہت زیادہ آگے نہ جائے، یہ بھی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ بغیر اختیار کے نہیں ہے، خدا نے اس نظام کو ایسا رکھا ہے کہ میں اور آپ جو بھی بنیں گے نا وہ اپنے اختیار سے بنیں گے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال وہی ہے کہ اگر خدا کو یہ کام کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ آدم اور حوا کا ہاتھ پکڑ لیتا، لیکن وہاں پر اس چیز کو اس آپشن کو اوپن رکھ کے خدا نے یہ بات بتا دی کہ آدم اور ابن آدم کے ساتھ جو ڈیل ہے نا وہ ڈیل کمپلشن والی ہے ہی نہیں. ہم نے تم کو سما بصر فؤاد اور عقل دی, ناؤ یو ہیو ٹو میک دا چوائس اینڈ دین یور لائف ول ایوالو. تو یہ والی بات تو ہونی ہی نہیں ہے. اس میں ایک بس پانچ منٹ میں بات ختم کروں, ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اب پھر محرم کا ایک گیپ آ جائے گا کہ آخرت کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے حساب کی بات کی اور قرآن کریم نے اس کو بڑے کلیئر ویز میں بیان کیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اپنی اس زندگی کے حوالے سے بھی اور آخرت تو ہے ہی ہے, انسان سوائے اپنی نیت اور عمل کے کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ سے شکوے یعنی کہ ہم اگر کسی چیز میں آ جائیں کہ ہم کہیں یہ پریشانی آ گئی, یہ آ گئی, وہ آ گئی, ہر چیز جو ہے نا اس زندگی میں بھی اور آخرت تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے, ہماری نیت اور عمل ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اگر ہم اپنی زندگی کو نکھارنا چاہتے ہیں, اس میں بہتر سے بہتر چیزیں لانا چاہتے ہیں, تو اپنی نیت اور عمل پہ محنت کریں, عمل صالح پہ, اور خاص طور سے اپنی نیت اور ارادے پہ محنت کریں. اور میں ایک مصیبت کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں جو محرم سے ہی اس سے کنیکٹ ہوتی ہے, کہ وہ جملہ جو ہم بہت زیادہ اس میں سنتے ہیں یعنی ایام اعضاء میں بہت زیادہ اس جملے کی تکرار ہوتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ میں نے سوائے جمیل کے اس پورے رستے میں اور سفر میں کچھ نہیں دیکھا. یہ اس کے اوپر بہت زبردست دلیل ہے کہ دوسرے دیکھنے والوں کو کیا لگ رہا تھا, آفت, مصیبت, پریشانی, خود اس انسان کو, اس انسان نے کیا دیکھا ہے. اب اس بات پہ غور کر رہے ہیں, یعنی ہم ایز این آؤٹ سائڈر حرم امام حسین کو دیکھ رہے ہیں تو ہم مصیبت اور آہ و واہ اور بلا و مذائب کی بات کر رہے ہیں, لیکن خود وہ شخص کیا دیکھ رہا ہے, ما رأی تو میں نے نہیں دیکھا الا مگر, یعنی اس کا مطلب ہے کوئی ایک اسٹیپ بھی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا, الا جمیلا. یہ زندگی کا سب سے اہم ترین لسن ہے, یعنی اگر خدا نخواستہ میں اپنی زندگی میں نحوست دیکھ رہا ہوں تو یہ نحوست صرف اور صرف میری نیت اور عمل سے ہی آتی ہے اور کہیں اور سے نہیں آتی, کیونکہ اولیاء خدا از اول تا آخر باطہارت اور پاک ہیں. طاغوت زمان ان کو جتنی بھی سختی میں مبتلا کر دیں لیکن وہ خود اپنی زندگی میں سوائے جمال جمیل الہی کے اور کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. یہ زندگی کا اٹل اصول ہے اور یہ بہرحال ایک بہت گہری بات ہے, یہ بہت گہری بات ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو انسان, جیسے بعض اوقات عرفاء ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ حقائق چشیدنی ہوتے ہیں نہ کہ شنیدنی. چشیدن اور شنیدن کا فرق سمجھتے ہیں نا, شنیدن یعنی سننا, چشیدن یعنی چکھنا. حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جس کو چکھا جائے, نہ کہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو سنا جائے. یہ چکھنے والی حقیقت ہے, آپ اس کو اپنی زندگی میں جب چاہیں دیکھ لیں. یہ اوپر اوپر کی سختی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے لائف میں. یعنی جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں, اپنے لیول پہ آ کے مثال دوں, ماں ہے, ٹھیک ہے, ماں بننا آسان کام ہے. یعنی اگر آپ ایک لڑکی کو دیکھیں, اگر آپ ایک خاتون کو دیکھیں, ملاحظہ کریں کہ جو اپنے نکاح سے ماں بننے سے پہلے, مطلب وہ بالکل ایک فری سول ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, مزے ہی مزے ہیں, اور قرآن کریم نے کئی دفعہ کئی جگہوں پر یہ استعمال کیا ہے کہ تمہاری ماں کا تم پر حق ہے، حق ہے کہ حملت ہو، کہ تم اس نے اس کا بوجھ اٹھایا، ووضعت ہو کرہن، یعنی کرہ کے ساتھ. اور عربی زبان میں یہ جو سختی ہے نا، اس کے لیے بھی بڑا مزیدار ہے، دو وہ ہیں کرہ اور کرہ. کرہ اور کرہ ماں کے لیے کرہ ہے، کہ ایک سختی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے گوارا ہوتی ہے، ایک سختی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے مصیبت اور وبال ہوتی ہے. تو ماں جو حمل اور رضاعت کی مدت تقریباً 30 مہینے بتائی ہے قرآن نے، یہ کر ہے نہ کہ کر ہے. یعنی سختی ہے، لیکن آپ اس سے پوچھیں جو اس سختی کو اٹھا رہی ہے، تمہارے لیے تکلیف ہے لذت ہے؟ باہر سے دیکھنے والے کے لیے سختی اور مصیبت ہے. یہ زندگی کا حال ہے. اگر آپ کی یہ نیت ہے، اگر آپ اس رستے پر ہیں، اگر آپ خدا کی راہ پر ہیں، تو آپ ہمیشہ کیا دیکھیں گے؟ جمال جمیل خدا کو دیکھیں گے. یہ اوپر اوپر کی سختی باہر آؤٹ سائڈر کو لگے گا کہ یہ سختی میں، یہ پریشانی میں، آپ کو کچھ نہیں لگ رہا ہوگا. یو ول بی ایٹ پیس، آرام، سکون، مزل. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے زندگی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری اپنی نیت اور عمل میں گڑبڑ ہے. یہ اٹل اصول ہے زندگی کا، ٹھیک ہے؟ اس میں اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. چلیں، بہرحال خدا ہم سب کی کوشش